بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے سوتے وقت کیا کیا پڑھتے تھے اس سلسلے میں یہ باب قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو باوضو سیدھی کروٹ تین دفعہ بستر جھاڑ لیا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھ کر سوتے تھے ان میں یعنی ان آیات میں قرآن کریم کی کچھ سورتیں اور آیات ایسی ہیں کہ مستقل ہی پڑھتے تھے اور ان کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت قرآن کی آیات پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو سونے سے لے کر اس کے اٹھنے تک اس کی حفاظت کرتا ہے یہ بڑی فضیلت ہے کوئی شخص باوضو سوتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اگر اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت ہوگی اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جب سوئیں تو باوضو سوئیں روح تازہ رہتی ہے اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے مومن اگر ہر وقت باوضو رہے تو یہ کثرت وساوس کا علاج بھی ہے کبھی کبھی انسانوں کو وسوسے بہت ستاتے ہیں بہت آتے ہیں ہر وقت بس کچھ نہ کچھ خیالات وسوسے بڑا پریشان ہوتا ہے انسان نماز میں بھی یہ وسوسے نہیں چھوڑتے اور کبھی یہ وسوسے آگے بڑھ کر ایسے ہو جاتے ہیں کہ کفر والے وسوسے بن جاتے ہیں یعنی کفریہ ہوتے ہیں وہ اور انسان بہت ڈرتا ہے پھر جیسے کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے وسوسے آتے ہیں جی چاہتا ہے کہ کاش کے جل کر میں کولا ہو جاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے زندہ رہنے سے توحید کے سلسلے میں رسالت کے سلسلے میں شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے تو ایک سچا مومن تو یہی خیال کرے گا بھی کیوں آ رہے ہیں اس سے بہتر تو نہ رہوں میں اللہ رسول سے محبت ہے تو اس کو کبھی ایسے وسوسے اچھے لگیں گے تو کبھی کبھی وسوسے اتنے پریشان کرتے ہیں انسان کو کہ وہ کیا سے کیا سوچنے لگتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اگر کسی کو ایسے وسوسے بہت آتے ہوں تو بہترین علاج یہ ہے کہ وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک یہ وسوسے ختم فرما دیں گے رات کو سوتے وقت باوضو سونا سنت ہے تین دفعے بستر کو جھاڑ لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک میں امت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے نورانیت تو ہے ہی لیکن دنیاوی اعتبار سے ہی فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہ چاہا ہے کہ میرے امتی کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کسی بھی حالت میں تکلیف نہ پہنچے اس لیے بہت سے ارشادات ایسے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم عمل کر لیں گے تو بے شمار نقصانات سے بچ جائیں گے مثلا یہ سوتے وقت کی سنت تین دفعہ بستر جھاڑ لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی تنکا ہی ہوتا ہے لیکن انسان کی نیند خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے اس لیے حکم ہے کہ جھاڑ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا کہ میرا امتی سوئے اور سونے کے بعد اسے کوئی چیز نقصان پہنچائے اور اس کی راحت میں اس کے آرام میں خلل ہو. اسے فرمایا جھاڑو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ جب بھی جوتا یا موزہ پہنا جائے تو اس کو جھاڑ لیا جائے. اس میں بھی امت کے لیے فائدہ ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کئی دفعے کہ بلا جھاڑے ہم پہن لیتے ہیں اور کوئی ایک ذرا سا بھی تنکا ہوتا ہے, اس میں ذرہ ہوتا ہے ریت کا مٹی کا, تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ بھائی جھاڑو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہن رہے تھے, ایک موزہ پہن چکے تھے, دوسرا پہننے ہی والے تھے, ایک کوا آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا اور تھوڑا دور جا کر بلندی سے اس نے اس کو پھینکا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا سانپ نکلا. اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہدایت دے دی کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی جوتا یا موزہ پہنے تو جھاڑ کر پہنے. موزہ بھی رکھے رہتے ہیں بس پہن لیے, نہیں جھاڑ لو بھائی اس کو, پتہ نہیں کیا اس میں کون سا کیڑا ہے, کون سی تکلیف دینے والی چیز ہے. دیکھیے اس سنت میں بھی کس قدر فائدہ ہے. جھاڑ کے پہنیں گے, سنت ہے, سنت کا ثواب ہے, لیکن کتنی بڑی تکلیف سے بچایا گیا. اسی طریقے سے پانی پینے کے بارے میں سنت ہے کہ دیکھ کر پیو, بیٹھ کر پیو. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھ نہیں پاتا اور کوئی ذرہ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ ذرہ یا کوئی کیڑا ہی ایسا ہو جو نقصان کا باعث بنے. عام طور پر رات کے اندھیرے میں کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو برتنوں کی تہ میں بیٹھے رہتے ہیں, تلاش کرتے ہیں چھپنے کی جگہ, برتن کی تہ میں بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس سنت پر عمل نہ کریں, بس گلاس لیں اور اس پہ پانی بھرے اور پینے لگیں تو وہ کیڑا کہاں جائے گا؟ سیدھا اندر جائے. کچھ کیڑے زہریلے ہوتے ہیں, بڑے نقصان دینے والے ہوتے ہیں. اس لیے امت کو دیکھو یہاں بھی بچایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی امت کے لیے کتنا فائدہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ آدمی اپنے کپڑے کو پہنے پہنے نہ سیے. کبھی ہوتا ہے جلدی ہو رہی ہے صاحب, بٹن ٹوٹ گیا, اس کو ٹانکنا ہے اور آدمی اسی وقت میں یہیں پہ کر دو لاؤ, اتارنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا اور یہیں پہ اس کو صحیح کرنے لگتا ہے. آپ نے منع فرمایا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسا کرنے میں سوئی لگ جاتی ہے, اکثر لگتی ہے. بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوگا. آپ نے منع فرمایا ایسے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی ایسی چھت پہ نہ سو جس کی منڈیر نہ ہو. چھت بنائی جائے تو چاروں طرف اس کی کچھ دیواری بھی بنائی جائے, دیوار بھی کھڑی کی جائے. وہ جو دیوار چاروں طرف بنائی جاتی ہے چھت کی, اس کو منڈیر بولتے ہیں. کیوں؟ یہاں بھی بچایا گیا, بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی اور نقصان سے بچایا گیا. بہت ممکن ہے آدمی سو جائے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے سوتے سوتے انسان کو چلنے کی عادت ہوتی ہے, سو گیا نیند میں, چلا منڈیر ہے نہیں, دھاڑ دینی نیچے گرے گا تو امتی کو نقصان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں, ہر سنت میں امت کے لیے بے شمار فائدے ہیں. شفقت علی الامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی زیادہ ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آ سکتی ہے. تو سوتے وقت کے لیے یہ سنت ہے کہ جب سوئیں تو باوضو سوئیں, بستر کو جھاڑ لیں, سیدھی کروٹ سوئیں, کچھ نہ کچھ پڑھ کر سوئیں. ایک سنت اور ہے, مسواک کر کے بھی سونا چاہیے. جب وضو کریں تو اسی میں مسواک کر لیں تو کافی ہے. مسواک کر کے بھی سوئیں, وضو کر لیں اس میں بھی لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے مسواک کھڑی رہتی تھی, تو بچھا کر رکھتے ہیں. آپ کیسے رکھتے تھے؟ کھڑی مسواک کو, سرحانے آپ کی مسواک رہتی تھی. اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسواک فرمایا کرتے تھے. تو رات کو اس طرح سے سونا ہے, اور کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر سونا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ہردوئی میں مولانا براء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صدر مدرس تھے. دونوں شیخ ہیں اعلیٰ درجے کے, وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں اور یہ حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ, اور ایک ہی مدرسے میں پوری زندگی گزار دی. ایک دوسرے کا بہت احترام, بڑا اکرام. ان کے پاس لوگ آتے ہیں ملنے والے, ارے حضرت سے مل کر جانا بھائی, ان سے بھی فائدہ ہے. ان کے پاس آتے ہیں, ارے حضرت سے ملے نہیں ملے, پہلے حضرت سے مل کر جاؤ. یہ ہے اخلاص. ملتان میں ایک بزرگ تھے, خانقاہ چلتی تھی, بڑے مریدین تھے, دربار بڑا ہرا بھرا تھا, بڑا فیض ان کا عام تھا. دور سے لوگ آتے تھے, دور دور سے. وہاں پر پھر ایک بزرگ اور ہجرت کر کے آ گئے, ان کا بھی دربار لگنے لگا, اور اصلاحی باتیں, فیوز و برکات ان کی بھی عام ہونے لگی. تو یہ جو بزرگ تھے جو پہلے آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے ایک مرید کو ایک جگ میں پانی بھر کر بھیجا کہ حضرت کے پاس جاؤ, جو باہر سے آئے ہیں وہاں رہ رہے ہیں, سلام کہو میرا. اور یہ کہا حضرت نے جگ بھیجا ہے جو پورا لبا لب بھر تھا, بھرا ہوا تھا, فل تھا. وہ جگ لے کر وہاں پر گئے, سلام پیش کیا, اپنا بھی سلام کیا, اپنے شیخ کا بھی سلام پیش کیا, تو وہ مسکرائے. اور انہوں نے پھر ایک پھول کی پتی لی, گلاب کے پھول کی پتی, اور اس میں ڈال دی, اور کہا حضرت شیخ کو جا کر یہ دے دینا. کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, لیکن ان دونوں حضرات میں راز و نیاز کی باتیں ہو گئیں. جب یہ جگہ حضرت کے پاس پہنچا جو پہلے شیخ وہاں پر موجود تھے, تو دیکھ کر مسکرائے, اور انہوں نے ان کو دعا دی, آنے والے بزرگ کو ہاتھ اٹھا دیے فوراً. اللہ ان کے عزت میں, ان کے فیض میں اضافہ فرما. تو یہ مرید کہتے ہیں جو ساتھ میں تھے, خادم بھی تھے, حضرت میرے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے جگ بھر کے بھیجا, لبا لب تھا, بھرا ہوا تھا, کوئی پیغام بھی آپ نے مجھے نہیں دیا, اور وہ آپ کے جگ کو دیکھ کر مسکرائے, اور پھول کی ایک پتی ڈال دی, ادھر آپ بھی مسکرائے دیکھ کر, اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ان کے لیے دعا کے لیے. کہنے لگے اصل میں میں نے جگ بھر کر بھیجا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہاں تو معاملہ پورا بھرا ہوا ہے, ہم پہلے سے کام کر رہے ہیں, تو آپ کی تو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, جتنی ضرورت ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں لوگوں کی. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے حضرت, جگ بھرا ہوا ہی رہنا چاہیے, میں جو یہاں پر آیا ہوں میں اس طرح سے کام کروں گا جیسے بھرے ہوئے جگ کے اندر پھول کی پتی کے وہ خوشبو ہی اس کے اندر میں اضافہ کرے گی, خوشبو ہی بڑھائے گی پانی کی, اور اوپر اوپر تیرے گی, کوئی بوجھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کا جو کام ہے اس میں میری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی رکھنا نہیں ہوگا, بلکہ میرے کام سے آپ کے کام میں اور خوشبو ہی پھیلے گی, بڑھے گی, آپ کی خدمات میں تنوع ہی ہوگا اور اضافہ ہی ہوگا, جیسے پھول کی پتی کا اضافہ ہو گیا اور خوشبو پیدا کر رہی ہے اور ہلکی بھی ہے ایسے ہی. تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یہ آدمی مخلص ہے. یہ بھی مخلص ہے اعلیٰ درجے کے دیکھو, اور وہ بھی مخلص ہے. اب دونوں نے کام کیا اور بڑھیا کام کیا. اسی طریقے سے یہاں تھا, ہم نے ہردوئی میں دیکھا دو خانقاہ ہیں, ایک ہی مدرسے میں ہیں, ماشاء اللہ حضرت دن کے بھی مریدی ہیں, حالانکہ یہ تھانوی مسلک کے آدمی, حضرت تھانوی کے بڑے خلافہ میں سے ہیں, اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں سے ہیں, اور تبلیغ کا بہت بڑا طبقہ تو حضرت شیخ الحدیث کے خلافہ کی طرف ہی رجوع کرتا تھا. لیکن جب حضرت کے پاس میں وہ آتے کہتے نہیں نہیں بھائی حضرت سے ملو, وہ کہتے نہیں حضرت سے مل کے جاؤ بھائی ضرور. تو یہ, اور میں نے بھی بڑا محسوس کیا, ایک مرتبہ یہاں بنگلور میں تشریف لائے تھے قاری امیر حسن صاحب, تو کچھ دیر صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ایک صاحب کے یہاں تھے, تو تو کھانا جب چل رہا تھا کھانے کے درمیان ایک صاحب نے مسئلہ پوچھ لیا, حضرت بتانے لگے. وہ مسئلہ کیا تھا وہ بھی سن لیجیے آپ, آپ کو معلوم ہو جائے. مسئلہ پوچھا, عطر لگانے کی سنت کیا ہے؟ لوگ اوپر اوپر سے لگاتے ہیں نا یہاں پہ, ہم تو عطر لگاتے, تو عطر لگانے کی سنت کیا ہے, اس بارے میں کوئی تفصیل ہے کیا, کیسے لگایا جائے, انگلیوں سے لگایا جائے یا نکال کے یہاں لگایا جائے یا ہتھیلی پہ لگایا جائے. حضرت اس سلسلے میں کچھ کہنے لگے, اور کہنے کا حاصل بھی حضرت کا کیا تھا کہ بھئی اس سلسلے میں کوئی سنت منقول نہیں ہے, جس طرح سے چاہو آپ لگا لو, عطر کی سنت پر عمل ہو جائے گا, کوئی طریقہ وارد نہیں ہے. عام طور پر حضور کے زمانے میں کیا ہوتی تھی, شیشے ہوتی تھی بڑی بڑی, بڑے ڈھکن ہوتے, کھول لی اور انگلی لگا دی, کیسے بھی لگا لیا, دونوں ہاتھ سے لگا لیا. لیکن یہ جو اس طرح سے لگاتے ہیں نا, اس میں ایک بات ہے, ایک فائدے کی بات ہے. فائدے کی بات یہ ہے کہ عطر کا خاصہ یہ ہے کہ بالوں کو سفید کرتا ہے, تیزی کے ساتھ بالوں کو سفید کرتا ہے, اس لیے اس کو پیچھے لگایا جاتا ہے. پیچھے لگایا جاتا ہے تو پھر کپڑوں پہ لگا لے جائے, ہتیلی پہ اگر لگاتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہتیلی پھر داڑھی پہ بھی لگ جاتی ہے, بالوں پہ لگ جاتی ہے. جب لگتی ہے داڑھی پہ بالوں پہ, تو اس سے بال سفید ہوتے ہیں, تیزی کے ساتھ بال سفید ہوتے ہیں, اس لیے یہاں پہ لگایا جاتا ہے. تو حضرت کی سادگی بتا رہا تھا میں. ایک بور عالم بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے, حضرت کھانے کے درمیان مسائل میں دماغ نہیں لگانا چاہیے, نہ ایسے مسائل پوچھنے چاہیے کھانے کے آداب میں سے ہیں کہ دماغ اس طرح متوجہ ہو جائے. اس وقت پوری توجہ کھانے کی طرف رہنی چاہیے, اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے, اللہ کی طرف کھانے کی طرف توجہ رہنی چاہیے. حضرت ہنسنے لگے, اتنے بڑے شیخ طریقت ہیں, کہنے لگے بتاؤ مجھے یاد نہیں رہا تھا, معاف کرو مجھے یاد نہیں رہا تھا. یہ اتنی سادگی ٹپک رہی تھی, ایسی تواضع, صاف کہہ دیا بھائی مجھے یاد نہیں رہا تھا, معاف کرو. تو وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رات کو جب سو تو بھائی کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو, کچھ نہیں تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لو ایک دفعہ, اس کا بھی فائدہ ہوگا. کیا پڑھ لو؟ سورہ اخلاص. کتنی دیر لگتی ہے بھائی پڑھنے میں؟ اور اگر تین دفعہ پڑھ لو گے تو ایک قرآن کا ثواب, تین دفعہ پڑھ لو گے تو ایک قرآن کا ثواب. تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان کا ایک بتایا ہوا بڑا اچھا عمل ہے, فائدے کی چیز ہے, سن لیجئے, کیونکہ پھر رمضان کے بعد ہی ملاقات ہوگی. کوئی بھی بیمار آتا تھا ان کے پاس میں, وہ کہتے تھے یا سلاموں کی کثرت کرو, یا سلاموں کی کثرت کرو. حضرت ہی سے سیکھ کر ہم بھی لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں, کوئی بیمار ہوتا ہے بھائی یا سلاموں پڑھو کثرت سے, اور الحمدللہ جیسے پڑھنا شروع کرتے ہیں بیماری کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے. حضرت فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ جدے کے اندر مجھے بخار آیا, اور بہت شدت کا بخار آیا, اور میرے آس پاس والے خدمت کرنے والے بھی سب پریشان تھے میرے بخار سے, میں بھی بڑا پریشان تھا, بڑی بے چینی تھی. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں سب کو تو یا سلامو بتاتا ہوں, خود نہیں پڑھ رہا. تو فوراً میں نے یا سلامو پڑھنا شروع کیا, کہ ابھی 5-10 منٹ ہوئے تھے بخار ہلکا ہونا شروع ہو گیا, اور اللہ پاک نے بخار اتار دیا. یا سلامو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, سلامتی والا, اللہ ہی تو سلامتی دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر دل سے یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھنے لگے. عام بیماری اگر کسی کو ہے, بہت زیادہ مہلک نہیں ہے, تو 300 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں, اور اگر بہت شدت والی بیماری ہے تو روزانہ 1000 دفعہ پڑھیں آپ, اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نکال دیں گے اور صحت اور شفا نصیب فرمائیں گے. تو بہرحال قاری صاحب کی بات بتا رہا تھا, کچھ نہیں تو سوتے ہوئے قل ہو اللہ ہی پڑھ لو, ایک الگ لذت ملے گی, روحانیت میں تازگی آئے گی, اللہ کا قرب محسوس ہوگا, شیطان کے حملوں سے حفاظت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سوتے ہوئے ایک دعا بھی, کئی دعا منقول ہیں, ایک دعا یہ ربی قنی عذابک یوم تجمع یا یوم تبعث عبادک, اے اللہ مجھے عذاب سے بچانا اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا. قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے, ترغیب دی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ رکھو, اللہ سے دعا مانگنے میں لگے رہو. سوتے وقت بھی دیکھو مانگ رہے ہیں دعا, اور عذاب سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو بخشے بخشا ہیں, حقیقت یہ ہے یہ امت کو تعلیم ہے, امت کو تعلیم ہے. غور فرمائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس کے بعد میں جب کھانا کھاتے اور پہلا لقمہ اٹھاتے, کھاتے نہیں ابھی اٹھاتے, اس وقت بھی آپ ایک دعا مانگتے تھے, یا واسع المغفرہ اغفر لی. کیا دعا؟ اغفر لی. عمل کرنا شروع کرو اس پہ بھی انشاءاللہ. اے بہت مغفرت کرنے والے, وسیع مغفرت کرنے والے, میری مغفرت کر دے, مجھے بخش دے, مجھے معاف فرما دے. آپ تو بخشے بخشا ہیں, کس کی تعلیم کے لیے؟ امت کی تعلیم کے لیے, کہ یہاں بھی اللہ کی طرف توجہ رہنی چاہیے, کھانے کے وقت بھی اللہ سے بخشش مانگیے, اس موقع پہ بھی. تو سوتے سوتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, رب اقنی عذابک یوم تجمع عبادک, اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا اس دن مجھے عذاب سے بچا کر رکھنا. دیکھیے پہلی حدیث, برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے. رخسار کہتے ہیں گال کو, اس گال سیدھے اس طرح سے, اور یہ دعا پڑھتے, رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ میں ایک صوفی قسم کے طالب علم تھے, اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمایا, وہ بہت سی چیزیں ہمیں سکھائے, انہوں نے سکھائی ہیں. ہمارے والد کی خدمت کرتے تھے وہ, لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے, ہماری تربیت پہ بھی دھیان رکھتے تھے وہ. تو وہ کہتے تھے کہ جب سو تو محمد بن کے سو جاؤ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا محمد, اس طریقے سے سیدھے رخسار کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ لیجئے اور سمٹ کر آپ سو جائیے, بالکل اس طریقے سے. تو دیکھو وہی نقشہ بن جائے گا وہ, یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بھولے نہیں, سرکار میں تو سو بھی رہا ہوں آپ کے نام کا خیال کرتے ہوئے, تصور کرتے ہوئے, اس لیے کہ آپ کے احسانات اتنے ہیں. اس طرح سے آپ سو گئے تو حضور کی یاد رہے گی اور حضور کی محبت میں, حضور کے عشق میں اضافہ ہوگا. حسن حسین ایک کتاب ہے, حسن کے معنی آتے ہیں قلعے کے. یہ جو کتاب ہے دعاؤں کی حسن حسین, لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں, حسن حسین, کوئی کچھ پڑھے کوئی کچھ پڑھتا ہے, ہے کیا یہ حسن حسین؟ دعاؤں کی ایک کتاب ہے, حسن کے معنی قلعے کے. ایک منٹ یہ ذرا اس کو صحیح کر لیتا ہوں. ہو جائے گا, اس میں یہ ہے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ پڑھتے تھے. میں ایک لفظ سوچ رہا تھا اس لیے دیر کر رہا ہوں. حسن ایک شعر کے اندر ہے, ہمارا حسن ہے ترک مناہی, خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری, مصلی ہے ہمارا تخت شاہی, ہماری فوج ہے اخلاق حسنا, ہمارا حسن ہے ترک مناہی. حسن معنی قلعہ, یہ بتانے کے لیے میں شعر پڑھنا چاہ رہا تھا. ہمارا حسن کا ترک مناہی یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا. جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہی سب سے مضبوط قلعہ ہے اللہ کی حفاظت کا, اب اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بندہ. یہ اگلی حدیث, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو فرماتے پڑھتے اللہم بسمی کا اموت واحیا، یہ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی، لیکن یاد رہنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے. نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہم بسمی کا اموت واحیا، اس کا ترجمہ یا اللہ تیرے ہی نام سے سوتا ہوں، ترجمہ تو مرتا ہوں، مراد سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے زندہ رہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا. نوم موت کے مشابہ ہے، نیند جو ہے کس کے مشابہ ہے؟ موت کے مشابہ. اس لیے سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ سوتے وقت دائیں کروٹ پر لینا چاہیے کہ سونا یہ انسان کے لیے مرنے کا نمونہ ہے. اور جب جاگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اذا استيقظ قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے. اور میں نے بتایا کہ نیند موت کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے جاگنے کو دوبارہ زندہ ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسی طرح مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے. در حقیقت غور سے دیکھا جائے تو اللہ نے اس دنیا کو آخرت کی مثال بنایا ہے، اور عبرت اور غور کے واسطے ہر طرح کی چیزیں اللہ نے یہاں پیدا فرمائی ہیں. اور آپ غور کریں گے یہ بھی پتہ لگے گا، دنیا ایک حسین خواب سے زیادہ نہیں ہے. ایک آدمی نہایت خوشحال ہے، متمول ہے، مالدار ہے اعلیٰ درجے کا، ہر قسم کی راحت اس کو حاصل ہے، کسی قسم کی کوئی کمی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہے. وہ خواب میں اگر یہ دیکھے کہ اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اسے مارا جا رہا ہے، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اور پھر اس کی آنکھ کھل جائے، دیکھتا ہو تو ساری راحتیں موجود ہیں، کچھ بھی نہیں تھا وہ، تو کیا وہ جو خواب میں اس کو نظر آ رہا تھا اس کی تکلیف رہے گی؟ نہیں رہے گی، اس کی تکلیف نہیں رہے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر ایمان والے کو یہاں کچھ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مرنے کے بعد جب وہاں کی راحتیں دیکھے گا نا جو اللہ نے اس کے لیے رکھ رکھی ہیں، تو کچھ یاد نہیں آئیں گی یہ پریشانی، کوئی مصیبت اس کو یاد نہیں آئے گی، کسی چیز کو یاد نہیں کرے گا، یہ سب بھول جائے گا. اللہم بسمک اموت واحیا، رات میں پڑھنے کی دعا، اور جب سو کر اٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب سو کر اٹھیں گے ہم، پلنگ سے نیچے اتریں گے، اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اترتے وقت الٹا پاؤں نیچے رکھیں گے ہم، پھر بیت الخلاء کی طرف جائیں گے تو سر ڈھانپ کر جانا سنت ہے. اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہم سے، بس اٹھے اور چل دیے. بعض علماء نے سر کھول کر جانے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، چھوٹا مکروہ نہیں، بڑا والا مکروہ جو حرام کے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ سر ڈھانپ کر جائیے. ایک بزرگ ہیں، ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ دروازے کے باہر، بیت الخلاء کے باہر ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے. حضرت نے بتایا کہ میں نے اس لیے رکھی یاد رہے کہ سر ڈھانک کر جانا ہے. یہ سنت ہے، مستقل سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جب بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو الٹا پیر اندر رکھیں گے، اور وہاں کے لیے بھی دعا ہے. کون سی دعا ہے یاد ہے؟ زور سے پڑھو بھائی، مجھے بھی یاد ہو جائے گی نا. بسم اللہ بھی شامل ہے اس میں. بسم اللہ کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو یہ بسم اللہ شیطان کی نگاہوں اور ہمارے درمیان آڑ بن جاتی ہے، حائل، دیوار بن جاتی ہے. اب وہ ہمارے ستروں کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے جسموں کو دیکھ نہیں سکتے، تو ضروری ہے کہ ہم ان سے ہی پردہ کریں. اللہ نے یہ نظام رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, خالی بسم اللہ ہی پڑھ لیں, تو اب یہ بسم اللہ آڑ بن جائے گی. اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے, اللہ کی حفاظت میں انسان آتا ہے, کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہاں پر شیاطین رہتے ہیں, تو شیاطین سے حفاظت ہو جاتی ہے, خبیث جنوں سے جو مرد ہیں اور عورتیں جو ان کی ہیں, ان سے حفاظت ہو جاتی ہے اس دعا کی برکت سے. تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے, معمول بنائیے اس کا. پھر جب وہاں سے ہم نکلیں, اچھا وہاں جب جائیں تو جتنی دیر ضرورت ہے اتنی ہی دیر رہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اندر جانے کے بعد ہی پورا حساب کتاب کرتے ہیں, تو دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ دیر لگانے کا ایک طبی نقصان بھی ہے کہ انسان کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو بہت کم عمری میں بواسیر ہو جاتا ہے, اور جب پتہ لگایا جاتا ہے تو سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ صاحب دیر میں خاموخہ بیٹھے رہتے ہیں, دیر تک بیٹھتے ہیں خاموخہ بیٹھتے ہیں, تو اس سے بواسیر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں آدمی دیر لگائے, وہ تو شیطان کی جگہ ہے, اس لیے جتنا جلد ہو سکے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے. اور اللہ معاف فرمائے, بھی باتیں سننے میں آ رہی, میں نے تو دیکھی نہیں, لیکن بعض جگہ دیکھا کہ جانا ہوا استنجا خانے میں, تو وہاں پر باقاعدہ میگزین رکھی ہوئی ہے. بھائی یہاں کیوں رکھی ہے میگزین؟ حضرت بیٹھے بیٹھے وہاں پر میگزین کا مطالعہ کرتے ہیں, یہ تو بالکل پاگل پن کی انتہا ہے صاحب, وہ کوئی پڑھنے کی جگہ ہے؟ پڑھنے میں آپ کا دھیان لگے گا, دیر لگے گی تو بیماری پیدا ہوں گی, شیاطین کی جگہ ہے, شیاطین کے اثرات آئیں گے آپ کے اوپر. اور ایسے میگزین پڑھنے والے دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو شیطان تو بہت غور سے دیکھے گا ان کو اور ان کے ستروں سے کھلواڑ کرے گا پوری طریقے سے. اس لیے یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں صاحب, یہ دوسروں کی دیکھی دیکھی ہم ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں کہ عقل کا بھی دور کا, عقل سے دور کا واسطہ ہی نہیں ان کا, دور تک عقل سے واسطہ نہیں ایسی چیزوں کا, بس کر رہے ہیں صاحب. دیکھا ہم نے یوروپ میں گئے اور وہاں پہ ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا, وہاں پہ سب لوگ پڑھتے ہیں میگزین, کتابیں رکھ رکھی ہیں انہوں نے. ایک صاحب نے تو مجھ سے مسئلہ معلوم کیا, صاحب میری عادت ہے میں اخبار بیت الخلاء میں ہی پڑھتا ہوں. میں نے گھر میں جگہ نہیں ہے, کہ بھائی آپ کے یہ کون سی بات ہوئی, وہ جگہ اخبار پڑھنے کی نہیں ہے, وہ حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے, آپ جلدی سے پوری کر کے فارغ ہو کے پیچھے آئیے, شیاطینی اثرات کی جگہ ہے وہ, اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس بیت الخلاء کے اندر کپڑے ٹانگے رکھتے ہیں اور پھر انہی کو پہن لیتے ہیں. اگر کپڑے ٹانگے رکھتے ہیں آپ اس میں, تو یاد رکھیے شیاطینی اثرات کی جگہ ہے, کپڑوں میں اس طرح کے جراثیم آ جاتے ہیں, نقصان دینے والے آ جاتے ہیں, اس لیے پھر ان کو دھوئے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ گئے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نیچے کپڑے اتار کر ہی استنجا کرتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ نے ٹانگ دیا اور پھر آپ استنجا کر رہے ہیں, نہانے کے لیے گئے, ٹاول وغیرہ آپ نے ٹانگ دی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اتنی دیر, لیکن باقاعدہ کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں گھر کے کپڑے, صبح کو اتار کے جائیں گے گھر کے پہننے کے کپڑے اندر ہی ٹنگے ہوئے ہیں, حضرت آئیں گے اندر وہی کپڑے پہن کے آ جائیں گے, یہ بہت نقصان دینے والی چیز ہے, اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے, ہر ایک کو خیال کرنے کی اس کی ضرورت ہے. تو وہاں سے جلدی نکلنا ہے, جب فارغ ہو جائیں تو نکلنا ہے. اور جو استنجا کرنا ہے اس کے بھی آداب ہیں, باقاعدہ کسی عالم سے سیکھنے چاہیے کیا آداب ہیں, بیٹھنے کے بھی آداب ہیں اور نیت بھی ہے باقاعدہ. پھر جب باہر نکلیں تو بھی سنت کے مطابق, سنت ہے ابھی کیا, سیدھا پیر پہلے رکھنا ہے. اب اچھی جگہ, یہ بات ہر جگہ یاد رکھیے, اچھی طرف ہم چلیں گے تو سیدھی چیز کو مقدم رکھیں گے, اور اگر گھٹیا طرف چلیں گے, یہ گھٹیا چیز کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے, یہ گھٹیا کچھ کام کریں گے, تو الٹی طرف کو مقدم رکھیں گے. یہ ہر جگہ سنت کام آئے گی. اب باہر اچھا ہے نا, بیت الخلاء ہے, تو سیدھا پیر رکھیں گے اور دعا پڑھیں گے, غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, بڑی پیاری دعا, اے اللہ معاف کر دے. کیوں یہاں پر معافی, کیا کر کے آئے, گناہ کر کے آئے کیا؟ بزرگوں نے ایک بات لکھی, عارفین نے ایک بات لکھی, اصل میں اتنی دیر تک بندہ جو رہا, اور چونکہ وہاں ذکر وغیرہ کیا نہیں جاتا, تو اللہ سے جو اتنی دیر تک غافل رہا نا بندہ, تو اس پر اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ معاف کر دو. یعنی اتنی دیر بھی غافل نہیں رہنا چاہیے تھا, مگر مولا وہاں پر ہم آپ کا نام نہیں لے سکتے, اس لیے اللہ ہم آپ نکل رہے ہیں تو آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، غفرانک. اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا ہے، آپ غور کریں گے اگر یہ چیز اندر رہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے انسان کو، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. ہارون رشید کے پاس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بہلول، دانا، مجذوب ٹائپ کے بزرگ تھے. ہارون رشید نے ان کو یاد دے رکھی ہے، بس جب چاہے آؤ جب چاہے جاؤ. انہوں نے ایک دن ہارون رشید کو کہا کہ تیری جو سلطنت ہے نا، اس کی قیمت ایک پیالے سے زیادہ نہیں ہے، ایک پیالے سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کیسے؟ کہ اللہ کہ یہ تو پانی پی رہے ہو تم، اگر یہ پانی نہ ملے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے تمہیں ملنے کی اور تم بالکل مرنے کے قریب ہو تو کیا کرو گے؟ کہ آدھی سلطنت دے دوں گا میں. کہہ لگے اور اگر یہ پانی اندر جا کر رک جائے، پیشاب سے نہ نکلے، پیشاب کے ذریعے جو نکلتا ہے پانی، رک جائے اور کوئی صورت ہی نہیں اور سامنے والا کہہ رہا کہ جب تک آدھی سلطنت نہیں دو گے میں تمہیں، یہ نکلے گا نہیں پانی. کہنے لگے میں آدھی سلطنت اس کے لیے بھی دے دوں گا، تو بس سمجھ لو ایک پیالہ ہے بس. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ چیز اللہ نے آسانی سے نکال دی. اس لیے دعا بتائی گئی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے اس اذیت دینے والی چیز کو دور کر دیا، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ ہمارا یہ درس جو ہے عید کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز. رمضان المبارک میں خوب بات کریں، اور کچھ چیزیں ہیں مختصراً، توبہ، استغفار خوب کریں رمضان میں، اور روزے کا اہتمام آداب کے ساتھ، تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے یہ خیال کرتے ہوئے اللہ کو سنا رہا ہوں اللہ سن رہا ہے. اس کے بعد میں دعاؤں میں خوب دل لگائیں، نماز ساری پڑھیں، جو مستحبات اور نوافل ہیں وہ بھی پڑھیں، اور دیر تک نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. سبحان ربی العظیم مثلاً 10 دفعے، ربی الاعلیٰ 10 دفعے، جو اپنی نمازیں آپ پڑھ لیں اس کے اندر نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں، اور جو وقت بچے استغفار، درود، تسبیح 1000 دفعے روزانہ، کلمہ لا الہ الا اللہ 1000 دفعے، استغفار 1000 دفعے، درود شریف، اس کی پابندی کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے ہمارے لیے بھی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے ہم سب کی، پوری امت کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی ہی پر رکھیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.